الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم کل رکوع سے سجدے میں جانے سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، لیکن رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ پیش نہیں کیا گیا تھا. رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا 90 ڈگری اور زاویہ قائمہ، اور بالکل سیدھا اترے. پہلے اپنے گھٹنے رکھے، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر اپنی ناک کو رکھے، پھر اپنی پیشانی کو رکھے. میاں کھڑے ہو ذرا، سجدہ کہاں کس پہ کرے گا؟ سجدہ بتا. اچھا ارے میاں، سجدہ تو معشوقوں پہ کرتے ہیں لوگ. بہرحال سجدہ کیے بغیر سب تم نیچے اترو، سیدھا سب نیچے. دیکھیے ہے نا، یہ 90 ڈگری بالکل سیدھا ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. اور واپس کیسے اٹھیں گے؟ چلو واپس بھی دیکھو، اٹھنے کا بھی طریقہ یہ کہ بالکل 90 ڈگری ہونا چاہیے. بیٹھ جاؤ، بچا لیا. تو رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ بالکل سیدھا اترے، بالکل سیدھا، جھک کے نہ اترے. اور پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھے، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے، پھر اپنی ناک رکھے، پھر اپنی پیشانی رکھے. اور اٹھتے وقت اس کا الٹ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. جیسے سیدھا اترا تھا ایسے ہی سیدھا کھڑا ہو جائے. یہ تو ہے سنت طریقہ. اور معذورین کے لیے گنجائش ہے. معذورین یعنی بڑھاپا، بیماری یا کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر وہ جھک کر جا سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی کوشش کرے جتنا، یعنی اپنی دیکھیے شریعت کے تو کتنی پیاری گنجائش ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے. سبحان اللہ، کیا عجیب ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور احسان اور کرم ہے. یہاں تک کہ روزے میں بھی چھوٹا ہے کہ انسان بیمار ہے، سفر میں ہے، عذر ہے تو روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے. لیکن جو آدمی بلا عذر روزہ چھوڑے بغیر کسی وجہ کے، تو ساری زندگی اگر روزے رکھے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. اس سے اندازہ کرے کہ ایک روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کہ اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اور یہ چاہے کہ اس روزے کے برابر ثواب ہو جائے. میرے دوستو، ایک اس فرد روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن جو مریض ہے، جس کو عذر ہے، شریعت کا عذر لاحق ہے، تو اگر وہ روزہ کو مؤخر کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. تو اسی طرح سے اس میں بھی گنجائش موجود ہے. پھر کل انشاءاللہ سجدے کے متعلق پیش کیا جائے گا. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تو جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ رأیتہم لی شمس، کیا ہے کہ سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ستارے 11، رأیتہم لی ساجدین، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ان کے والد نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں مت بتانا، اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں مت بتانا. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ انسان پر جو کیفیات ہو، جو روحانی طور پر اور دینی کیفیات ہو، اس کا ذکر ہر ایک سے نہیں کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا ایک شیخ اور مربی ہو، روحانی باپ ہو، کسی کو اپنا رہبر، مرشد اور پیر بنائے. اور اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں مشیر بنا لے. اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر بنا لے، یعنی دینی مشیر ہو. اس دینی مشیر سے اپنی کیفیات کا ذکر کرے، کیونکہ انسان پر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. اس کیفیت کے لیے شیخ اور مربی اور وہ مشید پھر مشورہ دے گا. ایک صاحب کا ابھی حال ہی میں کوئی واقعہ تھا. بات ابھی یاد نہیں آ رہی، بڑا اچھی سیکھنے کی چیز تھی اس لیے میں بتاتا، لیکن بہرحال وہ یاد نہیں آ رہی. چلو ایک اور بات یاد آ گئی. ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آج میری دکان کا شوکیس کا شیشہ ٹوٹ گیا. تو میں نے اللہ تعالی کا بڑا شکر ادا کیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کس بات پر شکر ادا کیا؟ تو کہنا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو یاد کیا. اللہ تعالی نے مجھ کو یاد کیا، اس بات پر میں نے شکر ادا کیا. میں نے کہا کہ اگر آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو تب آپ کبھی یہ کام نہ کرتے، بلکہ آپ نے اگر آپ اللہ تعالی سے یہ فریاد کرتے کہ شیشے کے ٹوٹنے پر تو غم ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ایک چیز کو نقصان پہنچا، موقع غم پر تم کو موقع خوشی بناتے ہو، خوشی مت کرو اس پر، غم کرو کہ اللہ مجھ کو، رہی بات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ میں آج 1,00,000 روپے دے کر مجھے یاد کر لیجیے. ادھی کرنا ہے نا، کیا ضروری ہے کہ غموں سے یاد کیا جائے؟ اللہ میاں نعمت دے کے مجھے یاد فرما لیجئے. غم کو مانگنا نہیں چاہیے، اب پتہ نہیں غم کس مصیبت سے آ رہا ہے اور اس پر خوشی منانا یہ علامت ہے، یہ معرفت سے بے خبر ہے شخص. خاموش ہو گئے. میں کہا دیکھو حدیث شریف کی تو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، میں آپ کی نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی نعمت مجھ سے زائل ہو جائے، اور وتحول عافیتک، اور عافیت کا مصیبت سے بدل جانا اس سے پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اور اچانک مصیبت کا پکڑ لینا، وجمیع سخطک، اور ہر آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. میرے شیخ فرماتے ہیں کیا ہے یہ تعمیم بعد التخصیص ہے، پہلے انسان کو جو اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مصیبتوں کا ذکر کر دیا کہ یہ اللہ تعالی کی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے. اس کے بعد آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کر کے تمام اللہ تعالی کی ناراضگی سے پناہ مانگی ہے. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعمت کے زوال پر کے لیے اللہ سے پناہ مانگ رہے اور تم نعمت کے زائل ہونے پر خوش ہوتے ہو. اس سے پتا چلا کہ شیخ اور مربی کی کتنی ضرورت ہے میرے دوست، ورنہ انسان اپنی طرف سے کیسی کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کو تو کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے. اس لیے دینی مشیر بنائے، اس دینی مشیر سے حال احوال ذکر کر کے اور دینی رہنمائی لے، اس طرح سے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے قرب خاص حاصل کر لے. یوسف علیہ السلام کی تفسیر سے میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد، کہ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تفسیر کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ اس حسن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. وہ کیسے؟ ایک صاحب، آئیے آئیے جناب، ذرا جلدی آئیے، ایک واقعہ خاص سنا رہا ہوں میں. حضرت یوسف علیہ السلام کی تفسیر میں کیا کہ اپنے حسن کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. تو میں سنا رہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، اسی انسٹیٹیوٹ میں ایک دوسرے صاحب بھی داخل ہوئے، اور نہ صرف خود داخل ہوئے بلکہ اپنی معشوقہ کا بھی داخلہ کروایا. اور مقصد کیا تھا؟ ذرا کمبائن اسٹڈی کریں گے، کمبائن اسٹڈی، جس سے ہمارا تمہارا نفس رہے گا ریڈی، ہوگی کمبائن اسٹڈی اور ہمارا تمہارا نفس رہے گا ریڈی. کمبائن اسٹڈی سے زیادہ کڑکڑ کڑکڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ. اور میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت پشاور تشریف لے گئے تھے، وہاں کے میڈیکل کالج میں حضرت کا بیان تھا، وہاں پر طلبا کے سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کمبائن اسٹڈی کرو گے حسینوں کے ساتھ، ٹیڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے تو تمہارا نفس ریڈی رہے گا. پھر اس کے بعد تم کیا شکایت کرو گے؟ پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور بہت دیر تک بیٹھ کر اٹھے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، اور دل کمزور ہو جائے گا، جس سے بلی کودے گی تو ایسا لگے گا کہ شیر آ گیا. تو جب حضرت کا بیان ختم ہوا تو وہاں کے کالج کے اسٹوڈینٹس آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو بات فرمائی واقعی ہمارے ساتھ ہے. حضرت نے فرمایا اسی نے تو بھائی منع کیا کہ کسی ٹیڈی کے ساتھ اسٹڈی نہ کرو، ورنہ نس ریڈی رہے گا بھائی، جب نس ریڈی ہو جائے گا تو پھر یہ ساری بیماریاں پیدا ہوں گی. تو انہوں نے اپنی معشوقہ کو داخل کرایا، کیوں؟ تاکہ روزانہ اس کا ساتھ رہے گا، کچھ کمبائن اسٹڈی ہوگی، کچھ گپ شپ رہے گی، اور اس طرح پیار کی منزلیں طے کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر پیار کی منزل میں ایک ویلن بھی آتا ہے. تو وہ جو ایک اور صاحب تھے ویلن، انہوں نے بھی داخلہ لیا. اب وہ آئے تھے بطور ویلن کے، لیکن وہ بن گئے ہیرو. اور جو دوسرا جو عاشق تھا، اس عاشق کو تڑی دلوائی، انہوں نے پہلے اس کو پھنسایا، پھر دوسرے عاشق کو تڑی دلوائی، اگر تم نے بیٹا یہاں قدم رکھا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو وہ بیچارہ اپنی بہن کا داخلہ کروا کر واپس چلا گیا. بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے. میرے پیارے دوستو، حسن کہو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے حسن کو لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، یا لڑکا ہے تو بدفعلی کے لیے اپنے حسن کو پیش کر رہا ہے، اپنے غلط گندا مقام پخانے کا مقام پیش کر رہا ہے اپنے حسن سے فائدہ اٹھا کر، کیونکہ یہ بیماری ہمارے شہر میں موجود ہے. تو حسن کو غلط استعمال نہ کرے، یہ حسن کا شکریہ ہے. رہی حسن تو بیوی ہے، مرد ہے اس کا حسن اس کی بیوی کو مبارک، اور اگر عورت ہے تو اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک. جب یوسف علیہ السلام کو، میرے شیخ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، تو آپ وہاں پر ٹھہرے نہیں اور وہاں سے بھاگے. اس پر میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے قرب کا مقام کتنا زبردست ہوتا ہے. پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا مقام قرب پا نہیں سکتا جو مقام قرب نبی کو حاصل ہوتا ہے. تمام اولیاء اللہ مل کر وہ مقام نہیں پا سکتے جو قرب کا مقام نبی کو حاصل ہوتا ہے. ادنا درجے کا مقام اس کا ایسا ہے، نبی کا ادنا درجے کا مقام قرب کوئی پا نہیں سکتا. لیکن اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا نہیں مانگی. میرے شیخ نے فرمایا کیوں؟ اس موقع کو موقع قرار نہیں بنایا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موقع فرار تھا. اللہ حضرت نے فرمایا کہ بھاگے یوسف علیہ السلام، جبکہ سات تالے تھے شاہی، اور اس زمانے کی چائنا کے تالے نہیں تھے وہ. میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ انسان گناہ سے بھاگنے میں، گناہ سے بچنے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے میں اپنی سی تو کر دے. اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت محمود الحسن صاحب مالٹا میں گرفتار تھے انگریز کے زمانے میں، اسیر تھے. جمعے کا دن آتا، حضرت غسل فرماتے، صاف کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، جیسے جمعے کی تیاری فرماتے وہی پورا کام کرتے. پھر اس کے بعد سلاخوں تک آتے، اور سنتری سے سپاہی سے فرماتے کہ بھائی مجھے جمعے کے لیے جانے دو. تو کہتا اجازت نہیں ہے. بس حضرت اس کے بعد آسمان پر اٹھا کر، نگاہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ اتنا میرے اختیار میں تھا، اب اس سے آگے میرے اختیار میں نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اپنی سی تو کریں، کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ حضرت نے اپنا نام جمعے پڑھنے والوں میں لکھا لیا، ہم اتنا تو کریں. کہنا جائیں کہ جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، احتمالات پکاتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، جی وہ ہوگا، پتہ نہیں گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، شاید کیچڑ ہوگا. دیکھو آج اچھا خاصا امتحان تھا بارش کا، بارش کی وجہ سے یہ امتحانات ہوتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اس طرح سے وہ اپنی وہ اللہ تعالی کے قرب کی ترقی سے محروم رہتا ہے. تو یوسف علیہ السلام بھاگے, میرے شیخ نے فرمایا یہ موقع فرار کا تھا. اس سے حضرت فرماتے کہ دیکھو فرار کی دو قسمیں, ایک ہے فرار تبعی. فرار تبعی کیا ہے کہ آج جو لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی ہے, بہت حسین ہے, ایک دن وہ نانی ہوگی, اور کیا عالم ہوگا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا, اور کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا, اور کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. حضرت نے فرمایا یہ نقشہ بدل جائے گا, عورت لڑکی نانی دادی بن جائے گی, لڑکا نانا دادا بن جائے گا. بلکہ اگر وہی حسین لڑکی اگر اس کو 15 موشن اور 15 دست آئیں جس سے اس کے ہڈیاں باہر نکل آئیں اور چہرہ پیلا ہو جائے, تو پھر میرے دوستو پھر کیا کہے گا شیر, یہ شیر پڑے گا کہ دل کو دے کر حسن فانی پر نہ اجڑا جائے گا, حسن کا اجڑا ہوا منظر نہ دیکھا جائے گا. جب اس کا حسن بگڑ جائے گا اب کیا ہے, اب دیکھے چاہے گا کہ میں دیکھوں, لیکن کیا عالم ہوگا, دیکھ رہا ہوں مگر دیکھا نہیں جا رہا, دیکھا نہیں جا رہا مگر دیکھ رہا ہوں, دیکھا نہیں جا رہا مگر دیکھ رہا ہوں, یہ عالم ہوگا میرے دوست. اور وہی لڑکا جس جو جس کو کیا بول رہے ہیں پپو, جس کو کیا بول رہے ہیں چکنے, اور جس کو یہ شیر پڑھ کر بلا رہے ہیں, ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. جس کو موبائل دیا جا رہا ہے, موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, وہی لڑکا تھوڑا زیادہ دن نہیں, بڑھاپا تو دور کی چیز, تھوڑے دن کی بات ہے, بڑی بڑی جب مونچھیں اس کی نکل آئیں گی, گال پر بال نکل آئیں گے. ہاں ڈپٹی نذیر احمد کا ایک واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ادیب تھا اس نے ایک واقعہ لکھا کہ جب ہم علی گڑھ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک لڑکا تھا بڑا حسین تھا, تو وہ کہتا ہے کہ لڑکے تو لڑکے استاد بھی اس کے چکر میں رہتے تھے, تو اب سب کوئی اس کو گلاب جامن کھلا رہا ہے, کوئی مرنڈا پلا رہا ہے, کوئی انڈا کھلا رہا ہے, کوئی دیسی گھی کے پراٹھے لا کر دے رہا ہے, کوئی دودھ پتی چائے, کوئی نوکیا کا نیا موبائل لا کر دے رہا ہے, اور کوئی عید کے جوڑا بنا کر دے رہا ہے, کوئی جوتی دلا رہا ہے, سب اس پر تحفوں کی عنایتوں کی بارش ہو رہی تھی, اور استاد خصوصی نمبر دے رہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے چلا گیا 3-4 برسوں کے بعد دوبارہ میرا علی گڑھ جانا ہوا تو دیکھا وہی لڑکا جس کے سب آگے پیچھے پیچھے گھومتے تھے, اور وہ تناؤ نہیں نظر آتا تھا, کوئی اس کو کیفیٹیریا میں پیٹیز کھلا رہا ہے, کوئی جو ہے سینڈوچ کھلا رہا ہے, تاکہ اب وہ اکیلا بیٹھا ہے مکھیاں مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نقشہ یہ ہو گیا کہ بڑی بڑی مونچھیں, وہ داڑھی, سینے پر بال, کمر پر بال, اور کیا بن گیا, بال بردار جہاز. مال بردار جہاز سنا ہے نا آپ نے, مال بردار یہ ہے کیا, اس کا نام میرے مرشد نے رکھا ہے. یہ میرے پیارے شیخ کی دیکھو کیسی عجیب نصیحتیں, یعنی کس لیے, تاکہ ہم اپنے دل کو غیر اللہ پر فدا نہ کریں, یہ دل اللہ کے لیے ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا ہے یہ بال بردار جہاز, اور اس کا سینہ کیا بن گیا, صحرائے سینائی, اور کمر پر بال کا نقشہ کیا ہوا, جیسے فلسطینی چھاپا مار. یہ حضرت نے فرمایا. اب وہ مکھی مار رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا. پھر میرے شیخ فرماتے کہ نیچے اس نے ایک درد بھرا شعر لکھا. کیا شعر؟ کہ گیا حسن خوبانے دل خواہ کا, گیا حسن خوبانے, وہ میٹھے میٹھے, وہ جو دل کو اچھے لگ رہے ہیں, گیا حسن خوبانے دل خواہ کا, اور ہمیشہ رہے نام اللہ کا. کیا یہ حسینوں کا حسن بگڑنے والا ہے؟ اسی لیے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, بلکہ داڑھی مونچھ بھی آ گئی ہو, تو یہ پٹے بال رکھنے کی سنت ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ جبکہ دوسری سنتیں موجود ہیں بالوں کی, وہ کیا کہ برابر رکھے ہر طرف سے, 1 انچ 2 انچ سب طرف سے برابر, یا گنجا کرے خصوصاً جس کی شادی نہ ہوئی ہو. کیوں؟ آج کل تو زمانہ نازک ہے. میر تقی میر نے کہا تھا کہ زمانہ نازک ہے میر صاحب، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، پگڑی اچھالی جا رہی ہے بھائی. میر تقی میر اپنے زمانے میں کہتا ہے. اس شعر کو میرے شیخ نے بدل دیا، فرمایا اب حالات بدل گئے، اب یہ شعر ہے کہ زمانہ نازک ہے میر صاحب، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار. اب حالات بدل گئے، یعنی نہ آگا محفوظ نہ پیچھا محفوظ، یہ عالم ہو گیا. عورتیں اشارے کرتی ہیں. مولوی صاحب ذرا پتا تو بتانا، ہم بھی ٹرائی کریں. تو میرے دوستو، اس لیے بالو پٹے بال کی سنت اس کے لیے جائز نہیں ہے جبکہ دوسری سنتیں موجود ہیں. یہ تو وہ ہوتا ہے کہ سنت، تین سنتیں ہیں، اب اس میں سے کس سنت کو ترجیح دینی ہے یہ بتائے گا دینی مربی کہ کس سنت کو ترجیح دینی ہے. جو تینوں سنتیں موجود ہیں نا، اب جبکہ پٹے بال رکھ کر ہر وقت ایسی فکروں میں لگا ہوا ہے، اور پھر نکلے گا تو کہے گا یار کوئی تو دیکھے گا مجھے، یا کوئی تو دیکھے گی. اس لیے سر منڈانا افضل ہے. اور جن کی بیوی شادی ہو جائے، کیونکہ بیویوں کو گنجا اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کو سمجھا دے کہ دیکھو میں گنجا رہوں گا تو تیرا رہوں گا، کیونکہ مجھے کوئی اور نہیں دیکھے گی. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر وہ خود آپ کو شوق سے گنجا کروائیں گی. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ جب لڑکا اور لڑکی بڈھا اور بڈھی ہو جائیں گے، جن کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا، لیکن فرمایا کہ جب وہی لڑکا اور لڑکی بڈھا بڈھی ہو جائیں گے، اب کیا کرے گا؟ فرمائیں گے اس وقت تو کافر بھی اس کو نہیں دیکھتا اور ہندو بھی نہیں دیکھتا، اگر مسلمان نے اس وقت نظر بچائی تو کیا کمال کیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ اس فرار کا نام ہے فرار تباہی. اب دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ جب تک جوانی تھی جوانی کا حسن دیکھ رہا تھا، اب جوانی ختم، اب دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عاشقوں کا مقام نہیں ہے. فرار تباہی یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں اس فرار کا نام ہے فرار شرعی. فرار شرعی کیا ہے؟ فرار شرعی یہ ہے کہ عینن قلب قالبن اور قلبن، یعنی آنکھ سے بھی نہ دیکھے اور دل میں بھی اس کے خیالات نہ پکائے اور جسم کو بھی اسے دور رکھے. یہ تین طرح کا فرار اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے. ففروا الی اللہ پر کہ بھاگو، غیر اللہ سے بھاگو، کہاں؟ اپنے مولا کی طرف بھاگو. آنکھ سے بھی مت دیکھو، بلکہ کنکھی سے بھی نہ دیکھے، نہ کنکھیوں سے دیکھے اور نہ سر نیچے جھکا کر، نہ ایک آئینے میں بیک ویو مرر میں دیکھے، اس طرح بھی نہ دیکھے، نہ پانی پہ عکس پہ دیکھے. یہ تو ہوا آنکھ کا فرار، نظر بچا لی. لیکن میرے مرشد نے عجیب فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی نے آنکھ تو بند کر لی، لیکن اگر اپنا جسم حسینوں کے قریب رکھا ہوا ہے، وہ حسینوں کے چکر سے بچ نہیں سکے گا. تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، جیسے گھی ہوتا ہے نا، گھی کا ڈبا ریپٹ کیا ہوا بند ہے، ڈھکن لگا ہوا ہے مضبوط. اب ارے ہاں، میں آپ کو اور سمجھاؤں، شب برات میں وہ نہیں کرتے، وہ شب برات میں ڈبے میں سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں کاربائٹ، پھر ڈالتے ہیں چھوک چھو، پھر اس کو ڈرنگ کر کے ہلاتے ہیں نا بھائی، پھر اس کے بعد اس کو دکھاتے ہیں آگ کیسا اڑتا ہے دھم کر کے. بس حضرت نے فرمایا اسی طرح سے جو حسینوں کے ساتھ کہ حسینوں کی قربت اختیار کرے گا، نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنا دل کو نہیں بچائے گا اور اپنے جسم کو ان سے دور نہیں کرے گا، فرمایا ایک دن وہ لپٹ جائے گا. لہذا کتنے برسوں برس کے متقی لوگ ایسے پکڑے گئے، ایسی ذلت ہوئی کہ بس. کیوں؟ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. شریعت کے یہ اعتراض ہے کیا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم اس کے قریب مت جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جب شریعت کا حکم ہے لا تقربوا کا، تو ہم کیوں اس میں تقربوا ہوتے ہیں؟ لہذا جو قربت اختیار کرے گا وہی اکثر شکایت کرتے. کیا جی شکایت کرتے؟ جی دل میں خیالات پکاتے. کیا جی آپ کرتے کیا؟ کہیں بس وہ اصل میں ہمارے محلے کے لڑکے ہیں داڑھی بغیر والے، وہ قریب بیٹھے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ نے کیوں قربت اختیار کی؟ جو اسکول کالج میں گرلز اس میں کوئی اپنا مکان گرلز اسکول کے سامنے بنا لے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ابا تو سر جھکا کر گزر جائیں گے، کس کس کو بچائے گا؟ کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہا ہے اور لڑکے لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو آگے بٹھایا، پیچھے لڑکوں کو بٹھایا، اب وہ اس کا پیچھا دیکھتا رہے گا اور پھر نتیجہ کیا یہ شعر پڑے گا، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، یہ بھی میرے مرشد کا شعر ہے، میر نے اس بت کا جب پیچھا کیا، کرب و غم نے میر کا پیچھا کیا، اور اپنے پیچھے کا غم جو دیکھے ہیں میر، اس کے پیچھے کا پھر نہ پیچھا کیا۔ اس لیے میرے دوستو، جسم کو بھی دور رکھے، کیونکہ نفس کا عجیب مزاج ہے، اس کو پتا چل جائے کہ کوئی حسین بیٹھی ہوئی ہے، وہ اندر ہی اندر پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، یار ایسی ہوگی، یار ویسی ہوگی، یار ویسی ہوگی، پتہ نہیں مادھوری کی طرح ہوگی یا کس کی طرح ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، جسم کو بھی دور کرے اور دل میں بھی خیالات نہ پکائے کہ پرانے خیالات کو پکا پکا کر یار ملی نہیں، میں نے بڑی پلاننگ کی تھی اور ایسا ہوا تھا، یا تصویریں یا فلمیں سوچ سوچ کر، یا فلم دیکھی ہے تو ہیرو خود بن گیا، اب بستر پر لیٹا ہے، ہاتھ میں تصویر لے لی، چادر اوڑھ کر خیالات پکا رہے، ہیرو بنے ہوئے اب، اور اپنی فیوریٹ اداکارے کے ساتھ کھیت میں دوڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی شعر پڑھ رہے ہیں کہ جورا جوری چنے کے کھیت میں۔ تو میرے دوستو، جب یہ کرے گا دل خیر، تو کیا اب کوئی کہہ سکتے، کوئی کہے کہ صاحب دل کے خیال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک کام تو یہ کرے کہ اکیلا نہ رہے، جس آدمی کو خیالات کی بیماری ہو، کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھو عجیب سی بات لگتی نا، لیکن انجام اس کا پاجامہ خراب کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، پاجامہ خراب ہوتا ہے، پاگل بنتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اللہ صابن تو بکنا کم ہی نہیں ہوتا، لیور برادرز کا کہتے ہیں، لیور برادرز کا بائیکاٹ کرو، وجہ یہی ہے، وہ وجہ یہی ہے کیا، فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، دل اس میں گندا ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے اور پرانے خیال کو بھی نہ پکائے کہ پتہ چلا پرانی گلی سے یار ذرا کیا کیا، اس لیے ذرا گزر کے تو دیکھیں آخر، یار چلو کچھ اپنے بھی یہاں تھے وہاں پہ، چلو آج ذرا صرف گزر کے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو گزرا بھی خیر نہیں ہے اس کی، کیونکہ یہ شخص اپنے کو بہادر سمجھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، دوری اختیار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یعلم خائنۃ العیون، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں ہم چھپاتے ہیں، جو خیالات پکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے تین طرح سے فرار اختیار کرے، کیا، عینن یعنی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، قالبن جسم بھی قریب نہ کرے، اور قلبن اور اپنے دل میں بھی خیالات نہ پکائے۔ اگر خیالات آئے تو کسی کام میں لگ جائے، دین اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائے، شادی شدہ بیوی کے ساتھ بیٹھ جائے، نیک دوستوں میں چلا جائے، حالات بدل دے، تو اس سے کیا ہوگا، النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، نفس ایک وقت میں دو چیزوں میں مشغول نہیں رہ سکتا، ہو گیا نا یہ۔ اب آگے یہ یوسف علیہ السلام کے اس ایک سبق ملا، اسباق تو اس میں بہت عجیب عجیب قصے ہیں، اب آخر میں بس ایک قصہ سناتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ سب آئے، اور بھائیوں نے آ کر اپنے بھائی سے معافی مانگی، تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، لا تصریب علیکم الیوم، کہ آج ہمارا تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف فرمائے، فوراً معاف فرما دیا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ، مکہ شریف فتح ہوا، تو ایک انگریز مورخ ایک بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی فاتح اپنے مفتوح علاقے میں داخل ہوتا ہے، تو بڑی اکڑ کر شان سے اور بالکل گردن پھلا کر داخل ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا، مکہ شریف کا ذکر، جبکہ آپ کو ستا کر وہاں سے نکالا گیا، نکلنے پر مجبور کیا گیا، جب آپ وہاں داخل ہوئے، تو فرماتے میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ انگریز مورخ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر توازو کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ اتنا جھکے، توازو کی وجہ سے جھکتے جھکتے آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ گیا۔ تو انگریز مورخ کہتا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے یہ شخص بادشاہ نہیں نبی ہے یہ، یہ نبوت ہے، نبی ہے شان. کہ کتنا تواضع کے ساتھ کہ جب کہ فاتح داخل ہوتا ہے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور پھر مکہ شریف والوں کے سے آپ نے کیا فرمایا جب کہ انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، تب آپ نے کیا فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج ہمارا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں. آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے مکہ شریف کے جو مشرکین تھے اور کفار وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. میرے مرشد نے فرمایا اس کے بعد بھائیوں نے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی. یعقوب علیہ السلام نے جو تکلیف اٹھائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جو باپ کو تکلیف ہوتی ہے بیٹے کی وجہ سے وہ بیٹے کو نہیں پتا چلتا، باپ سمجھتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت اور پھر بڑھاپا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا یا ابانا استغفر لنا، کہ ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے. تو کیا فرمایا سوفا استغفر لکم ربی، میں جلدی تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، معافی طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا. تو میرے مرشد فرماتے کہ اس سے پتا چلا یوسف علیہ السلام چونکہ جوان تھے، آپ نے فرمایا اچھا بھائی چلو. فرمایا کہ چونکہ بوڑھا کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ارادوں میں کمزوری آ جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے چونکہ ان کو تکلیف تھی، لہذا اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام تقریباً 20 برس تک اللہ تعالیٰ سے بھائی اپنے بیٹوں کے لیے یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے ستایا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، تشریف لائے اور آ کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، پھر فقام الشیخ ان کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر ان کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر تمام بھائی کھڑے ہوئے اور آسمان سے معافی کا سرکاری مضمون لے کر آئے. اس کے بعد بھائیوں کی مغفرت ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے، کیونکہ یوسف یعقوب علیہ السلام کو اذیت ہوئی تھی اور وہ کسی اللہ والے کا دکھانا، اللہ والے کا دل دکھانا، یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کو اذیت دے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی اس بات پر وحی نازل ہوئی، دیکھو وہ ساتھی آ رہے ہیں واپس، ان کے لیے جگہ خالی کر دو. اب سرکاری مضمون کیا ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے، سرکاری مضمون، اب وہ سنیے یہ کیا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو اپنی دعاؤں میں مانگا کرو، کیونکہ اسی سرکاری مضمون سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مغفرت ہوئی تو ہمارے بھی گناہ اسی سے معاف ہوں گے. اب وہ کیا ہے، نمبر ایک، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی امید ہماری ایمان کو کاٹیے مت. ہم نے اپنی امید کی جو ڈور آپ سے باندھی ہے، آپ کی رحمت سے جو آپ کی امید کا رشتہ لگایا ہے، اے اللہ ہمارے اس امید کے رشتے کو توڑیے مت. یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، ایک ہو گیا نا. نمبر دو، یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی فرمانے والے، ہماری فریاد کو پہنچ جائیے. یا غیاث المستغیثین اغثنا، اور تیسرا کیا جملہ ہے، یا معین المؤمنین اعنا، ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد فرما دیجئے. یہ تیسرا ہو گیا، اور آخری جملہ کیا ہے، یا محب التوابین تب علینا، توبہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والے، توبہ کرنے والوں کو پیارا سے پیار کرنے والے، توبہ کرنے والوں کو پیار فرمانے والے، تب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. لہذا کیا جملہ، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا. تب اس کے بعد پھر آسمان سے جب یہ جبرائیل علیہ السلام یہ سرکاری مضمون دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مغفرت کی. اس لیے میرے دوستوں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سرکاری مضمون ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ سے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا یا رجاء المؤمنین، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجانا، یا غیاث المستغیثین غثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے، يا ربي ہم سب کو معاف فرما دیجئے، يا الله ہم سب کو اپنی محبوبیت کے اعمال عطا فرما، يا الله اپنی محبت کے اعمال عطا فرما، اور جن اعمال سے آپ کی محبت کو نقصان پہنچتا ہو ہم سب کی اس سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما، اپنی محبت برا دل عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور دوست بنا. یا اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ اپنی نافرمانی کے ایک اشارے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تراویح کو ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرما، اپنے شایان شان اپنی رحمتوں ہم پر انڈیل دیجئے. یا اللہ اپنے شایان شان اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے. یا اللہ میرے شیخ نے یہ دعا سکھائی کہ آپ بڑے آپ کا نام بڑا. یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں پر فرما دیجئے، ہمارے دوست و رشتہ داروں پر فرما دیجئے، ہمارے محبین مخلصین اور یا اللہ معاونین پر فرما دیجئے، سارے عالم کے مسلمانوں پر فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنی رحمت کو عام فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کو عام فرما دیجئے، اور وہ خاص رحمت بھی عطا فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں اور اپنی محبت کے نشر کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری جو حاجات ہیں ہماری تمام جائیدادات کو پورا فرما. اے اللہ نیک ارادوں میں با مراد فرما اور برے ارادوں میں نامراد فرما. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب